पाकिस्तान में रात के 11, भारत में 11:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में दिन के 2 बजे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से खबरों और हालात हाजरा के एक शो के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। मेरा सलाम कबूल कीजिए। हज़्ब मामूल खबरों से आगाज़ करते हैं, पहले अहम खबरों की सुर्खियाँ। पाकिस्तान
धरनों के बावजूद हुकूमत अपना काम जारी रखेगी, नवाज शरीफ का बयान। एहतजाज करने वाली जमातें कमसिन बच्चों को धरने में ना लाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट विफाकी दारुलहुकूमत से मैं हूं मोहम्मद इश्तियाक, तफसीलात कुछ देर बाद।
जनूबी एशिया
बिहार के वजीर आला जीतन राम मांझी के जरिए एक मंदिर में दर्शन के बाद मंदिर और मूर्ति की धुलाई के तनाजा ने तूल पकड़ा। मैं हूँ नई दिल्ली से सुहेल अंजुम, तफसीली रिपोर्ट कुछ देर बाद।
अमरीकी फौजें इस साल के आखिर तक अफगानिस्तान में ठहरेंगी और इस बारे में माहदे पर मंगल को दस्तखत हो जाएंगे। मशरकी यूक्रेन में कम से कम 12 अफराद हलाक हो गए हैं, जहां हुकूमती फोर्सेस और रूस नवाज अलहदगी पसंदों के दरमियान लड़ाई जारी है। इस बारे में खबरों की तफसील कुछ देर बाद। अफगानिस्तान के दारुलहुकूमत काबुल के सदारती महल में नए सदर अशरफ गनी ने अपने ओहदे का हलफ उठाया है, जबकि इंतखाब में उनके मद्दे मुकाबल डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला से चीफ एग्जीक्यूटिव की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। पाकिस्तान के सदर ममनून हुसैन ने भी हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत की। पाकिस्तान ने इस मौके पर अफगान अवाम और क़यादत को मुबारकबाद दी। इस्लामाबाद से मोहम्मद इश्तियाक की रिपोर्ट।
जंग से तबाह हाल अफगानिस्तान में जमहूरी अंदाज में इंतकाल इक्तदार का अमल पीर को मुकम्मल हुआ, जिसमें मुल्क के नए सदर अशरफ गनी अहमद जई ने अपने मनसब का हल्फ उठाया। जून में होने वाले सदारती इंतखाबात के दूसरे मरहले के इब्तदाई नतायज से पैदा होने वाले तनाज़े के हल के लिए शराकत इक्तदार का एक मुआहदा गुज़श्ता हफ्ते तय पाया था, जिसके तहत अशरफ गनी सदर और उनके हरीफ अब्दुल्ला अब्दुल्ला चीफ एग्जीक्यूटिव होंगे। चीफ एग्जीक्यूटिव का ओहदा वज़ीर आज़म के बराबर है। अशरफ गनी ने अब्दुल्ला अब्दुल्ला से उनके ओहदे का हल्फ लिया। अपने खिताब में सदर अशरफ गनी ने तालिबान और दीगर जंगजू ग्रुपों से अपील की कि वो मुल्क से शिद्दत पसंदी के खात्मे के लिए बातचीत का रास्ता इख्तियार करें। काबुल के सदारती महल में होने वाली तकरीब हलफबरदारी में पाकिस्तान के सदर ममनून हुसैन ने भी शिरकत की, जिन्होंने बाद में अफगानिस्तान के नए सदर अशरफ गनी से मुलाकात भी की। पाकिस्तानी वजारत खारजा की तर्जुमान तस्नीम असलम ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में कहा कि इस्लामाबाद काबुल की नई क्यादत के साथ मिलकर काम करने का ख्वाहिशमंद है।
अफगानिस्तान में देखिए, जैसे उन्होंने एक एमिकेबली इलेक्शन के बाद जो इशू उठ गया था उसको रिजॉल्व किया है, तो इंटेंशन तो उनकी लगती है कि वो एक स्टेबल पीसफुल अफ़गानिस्तान बनाना चाहते हैं, और हमारा भी मकसद यही है, इसलिए कि हमारे इंटरेस्ट में है कि अफ़गानिस्तान स्टेबल हो, पीसफुल हो, और वहाँ की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो, और स्टेबिलिटी की वजह से अफ़गान रेफ्यूजीज़ वापस जा सकें और ज़्यादा इनफ्लो ना हो। तो इसलिए दोनों ममालिक के लिए इसमें स्टेक्स बहुत ज़्यादा हैं कि मिलके काम किया जाए, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक मैच्योर लीडरशिप है उनके साथ हम काम कर सकें।
अशरफ गनी ने 2001 से अफगानिस्तान के मनसबे सदारत पर फायज रहने वाले सदर हामिद करजई की जगह ये जिम्मेदारियां संभाली। तकरीब हलफबरदारी के मौके पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए थे। हालिया दिनों में काबुल समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में तालिबान हलाकत खेज हमले कर चुके हैं। इतवार को देर गए अपने अलविदाई खिताब में सुबकदोश होने वाले सदर हामिद करजई ने एतराफ किया कि मुल्क में पायदार अमन कायम करने की उनकी भरपूर कोशिशें कामयाब ना हो सकें, लेकिन उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि जल्द या बदेर अफगानिस्तान में अमन बहाल होगा। उन्होंने मुल्क की नौ मुंतखब की आदत पर जोर दिया कि वो अपनी तमाम तवानाइयां अमन के फरोग पर मरकूज करें। नए अफगान सदर की तकरीब हलफबरदारी में कई गैर मुल्की अहम शख्सियात ने भी शिरकत की। अफगानिस्तान में इंतकाल इक्तदार का मरहला एक ऐसे वक्त मुकम्मल हुआ जब 13 साल जंग के बाद तमाम गैर मुल्की अफवाज रवान साल के अवाखिर में अपने वतन वापस रवाना होने की तैयारियां कर रही हैं। अमरीका ने अफगानिस्तान के साथ एक दो तरफा सिक्योरिटी मुआहदा तजवीज़ कर रखा है। جس کے تحت بین الاقوامی افواج کے انخلا کے بعد بھی لگ بھگ 9,000 امریکی فوجی یہاں رہتے ہوئے مقامی سیکیورٹی فورسز کی تربیت اور انسداد دہشت گردی میں ان کی معاونت کرتے رہیں گے۔ یہ معاہدہ نئے افغان صدر اشرف غنی کے دستخط کے بعد قابل عمل ہوگا اور عہدیداران یہ کہہ چکے ہیں کہ افغان رہنما جلد ہی اس کی توثیق کر دیں گے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اور ایک امریکی عہدیدار نے تصدیق کی ہے کہ امریکی فوجیں اس سال کے آخر تک افغانستان میں ٹھہریں گی۔ اس بارے میں معاہدے پر منگل کو دستخط ہوں گے۔ سیکیورٹی معاہدے کے تحت 31 دسمبر کو لڑاکا فوجوں کے انخلا کے بعد تقریباً 10,000 فوجی افغانستان میں ٹھہریں گے۔ افغانستان کے نو منتخب صدر اشرف غنی نے حلف اٹھانے کے بعد اپنی حکومت کو درپیش چیلنجوں کا بالخصوص ذکر کیا ہے۔ ہمارے ساتھی شہناز نفیس نے اس بارے میں چند مبصرین کے تاثرات پر مبنی یہ رپورٹ تیار کی ہے۔
افغانستان میں کرزئی کی تقریباً 13 سالہ حکومت کے بعد افغانستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ جمہوری انداز میں انتقال اقتدار پیر کو مکمل ہوا۔ نئے صدر اشرف غنی نے حلف اٹھانے کے بعد افغانستان کو درپیش سب سے بڑے چیلنج کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں قیام امن پہلی ترجیح ہے۔ انہوں نے طالبان اور دوسرے مسلح گروپ حزب اسلامی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ نئی حکومت کے ساتھ قیام امن کی خاطر بات چیت کے لیے آگے بڑھے، لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے امن کے اس پیغام کو ان کی حکومت کی کمزوری نہ سمجھا جائے۔
دی دولت لمخالفین و خاصتاً طالبان او حزب اسلامی نا گوختن لرم چی سیاسی مذاکرات تا حاضر شی۔
حلف برداری کی تقریب میں صدر اشرف غنی نے امریکہ کے ساتھ بائی لیٹرل سیکیورٹی ایگریمنٹ کا بھی ذکر کیا۔ الیکشن سے پہلے ڈاکٹر غنی اور عبداللہ عبداللہ دونوں نے اس معاہدے پر دستخط کرنے کے حق میں بات کی تھی۔ زبیر بابرخیل نے وائس آف امریکہ کی اردو سروس کو بتایا کہ اشرف غنی کی تقریب اور حلف برداری دیکھنے کے لیے افغان عوام کابل کے ریسٹورانٹ اور کیفے میں بڑی تعداد میں جمع تھے۔ انہوں نے بتایا کہ اس تقریب میں کئی ممالک کے نمائندے شریک ہوئے۔
میں تقریباً 1400 افغان اور غیر ملکی مہمان شریک تھے، جس میں پاکستان کے صدر بھی تشریف لائے تھے اور کئی دوسرے ممالک سے مہمان موجود تھے۔ تو نئے منتخب صدر ڈاکٹر اشرف غنی نے ایک طویل تقریر کی اور اس میں پہلے تو افغانستان کے حالات جو ہے، مشکلات جو ہے، اب تک جنگ جاری ہے افغانستان میں، اور دوسرا بڑا اہم مسئلہ جو ہے وہ کرپشن ہے افغانستان میں، اس کے بعد نارکوٹکس کا جو مسئلہ ہے افغانستان میں وہ بھی بہت ایک بڑا مشکل ہے۔ تو اس کے بارے میں انہوں نے باقاعدہ ڈیٹیلز کے ساتھ بات کی اور انہوں نے اپنے جو حکمت عملی جو ہے اس کا ڈیٹیل دی اور ایکسپلین کیا کہ کس طرح وہ طالبان کے ساتھ وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے طالبان اور حزب اسلامی کو دعوت دی کہ وہ سامنے آئے اور سیاسی مذاکرات کر لے۔ اس طرح انہوں نے کہا کہ وہ ذہن میں رکھتے ہیں کہ ایک ایگریمنٹ ہو ریجن کے جو ہمسایہ ممالک کے درمیان، کے کوئی بھی ہمسایہ ممالک ایک دوسرے کے ملک میں انٹرفیئرنس نہیں کرے گا، اور انہوں نے یقین دہانی کی کہ افغانستان کو کوئی بھی ملک کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں کیا کر سکتا، اور انہوں نے یہ توقع ظاہر کی کہ ہمسائے ملک بھی اسی طرح کا حکمت عملی اختیار کر لے۔
زبیر بابرخیل صاحب، آپ نے بات کی کہ ایک دفعہ پھر جو نئے صدر ہیں افغانستان کے صدر غنی، انہوں نے طالبان اور حزب اسلامی جو ہیں دونوں کو بات چیت کی دعوت دی ہے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ سابق صدر حامد کرزئی جو ہیں وہ بھی اس حوالے سے کافی کوششیں کر چکے ہیں، جس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ جو ہے سامنے نہیں آیا۔ آپ یہ بتائیے کہ اس وقت کیا توقعات صدر غنی سے رکھی جا سکتی ہے، اور ان کا جو فارمولا ہے طالبان کے ساتھ اور دیگر دہشت گرد گروپوں کے ساتھ بات چیت کے لیے، کیا وہ وہی ہوگا جو صدر کرزئی کا تھا یا ان سے کچھ مختلف ہوگا؟
جی، میرے خیال میں آج جب نئے صدر ڈاکٹر اشرف غنی نے طالبان کو دعوت دی بات چیت کرنے کے لیے، اس کے بعد میری بات ہوئی طالبان کے ساتھ, انہوں نے وہی جواب دی جو پچھلے سالوں میں دیا تھا. انہوں نے کہا کہ جب تک افغانستان میں غیر ملکی افواج ہے ہمارا جہاد جو ہے لڑائی جاری رہے گی, وہی بات تھی. لیکن اس زیادہ ڈپینڈ آئندہ میں یہ معلوم ہوگا کہ ڈاکٹر اشرف غنی کی حکمت عملی جو ہے اس کا جو 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 طریقہ مائنڈ میں رکھتے ہیں وہ کتنا کامیاب ثابت ہو سکتا ہے. سب سے پہلے میرے خیال میں اگر ہم کہیں تو اوور آل طالبان کے ساتھ جو سارے طالبان ایک ہو کر اور ایک آواز کے تحت آئے اور مذاکرات کر لے وہ یقینی نہیں ہے, امپاسبل ہے. لیکن اتنا ضرور ہوگا اگر ڈاکٹر اشرف غنی کچھ لچک دکھائے اور کچھ ٹرسٹ سامنے لائے, ایک دوسرے کے درمیان جو اعتماد کا فضا سامنے لائے, تو ہو سکتا ہے کہ طالبان کا لیڈرشپ جو ہے وہ اپنا مائنڈ چینج کر لیں.
لیکن طالبان کا جو مین اعتراض ہے اور ان کا جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ افغان حکومت جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ جو بائی لیٹرل سیکیورٹی ایگریمنٹ ہے اس پر دستخط نہ کریں. لیکن وہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ صدر کرزئی بھی اس کے لیے راضی تھے اور جو نئے صدر ہیں صدر غنی وہ بھی اس پر دستخط کرنے کے لیے راضی ہیں, اور کچھ ایسی بھی اطلاعات ہیں کہ شاید کل اس بی ایس اے پر دستخط کر لیے جائیں. تو ایسے میں آپ کیا سمجھتے ہیں, طالبان جو ہیں وہ بھی کچھ لچک دکھائیں گے؟
جی بالکل, میرے خیال میں ایک تو یہ بائی لیٹرل سیکیورٹی ایگریمنٹ جو ہے یہ ضروری ہے افغانستان کے لیے, اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. تو میرے خیال میں جب صدر کرزئی کے دور میں بہت طالبان لیڈر جو تھے انہوں نے آمادگی ظاہر کی اور انہوں نے یہ شو کیا کہ وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں, اسی طرح ہوگا ڈاکٹر اشرف غنی کے دور میں. تو میرے خیال میں کچھ نتائج آئیں گے, تو اس کا زیادہ جو ہے توقعات جو ہے ڈاکٹر اشرف غنی سے ہے, کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم سارے مسئلے حل کر سکتے ہیں. آج انہوں نے کہا کہ اگر ہم ڈاکٹر عبداللہ کے ساتھ جو ہمارے جو مشکلات تھے ان کے ساتھ ہماری ڈیل ہوئی اور ہم نے مشکل حل کیا تو ہم طالبان کے ساتھ بھی یہ مشکلات حل کر سکتے ہیں.
زبیر بابر خیل صاحب, صدر اشرف غنی نے جس طرح شروع میں آپ نے کہا یہ بات بھی کی ہے کہ افغانستان جو ہے وہ ہمسایہ ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات استوار کرنے کا خواہاں ہے, اور یہ کہ ان کے مطابق افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ کسی اور ملک کے خلاف استعمال کرنے وہ نہیں دیں گے, لیکن یہ بات کی جاتی ہے کہ افغانستان کی جو سرزمین ہے وہاں پہ پاکستان اور افغانستان جو ہے اپنی پراکسی وار وہ لڑتے رہے ہیں. کیا کرنا چاہیے افغان حکومت کو کہ واقعی جس طرح ماضی میں ہوتا رہا ہے اس طرح دوبارہ نہ ہو؟
بہت سارے جو اہم مسائل تھے ان کو افغان حکومت نے ڈاکٹر اشرف غنی کے سپرد کر دیا اور ڈاکٹر غنی نے اس کو بہت اچھی طرح سے سنبھالا. تو میرے خیال میں اگر کوئی اس طرح کی نگرانی ہو آئندہ میں, ڈاکٹر غنی اس کے قابل رہے گا کہ وہ ہمسایہ ممالک کے جو نگرانیاں ہیں اس کو دور کر لے اور ہمسایہ ممالک کے ساتھ اچھے رابطے قائم کر لے.
اور سامعین, یہ تھے کابل افغانستان سے سیاسی تجزیہ نگار اور بین الاقوامی امور کے ماہر جناب زبیر بابر خیل صاحب. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں شہناز نفیس.
پاکستان کے قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں تحریک طالبان پاکستان کی ایک عمارت کے کمپاؤنڈ میں دھماکے سے کم از کم 5 عسکریت پسند ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے. اسلام آباد سے جلیل اختر کی رپورٹ.
افغان سرحد سے ملحقہ قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں حکام کے مطابق عسکریت پسندوں کی ایک پناہ گاہ میں بارودی مواد کے دھماکے سے 5 مشتبہ جنگجو ہلاک جبکہ ان کے کئی ساتھی زخمی ہو گئے. اطلاعات کے مطابق یہ دھماکہ خیبر ایجنسی کی وادی تیرہ کے علاقے راجگل میں کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے ٹھکانے میں ہوا. دھماکے کے محرکات یا اس بارے میں مزید مصدقہ معلومات حاصل نہیں ہو سکی ہیں کیونکہ وادی تیرہ تک صحافیوں کو رسائی حاصل نہیں. خیبر ایجنسی کے اس دور افتادہ علاقے میں طالبان اور دیگر شدت پسند تنظیموں کے جنگجو سرگرم ہیں اور ان کے ٹھکانے بھی موجود ہیں. حالیہ مہینوں میں پاکستان کی سیکیورٹی فورسز جیٹ طیاروں کی مدد سے یہاں شدت پسندوں کی پناہ گاہوں کو نشانہ بناتی آئی ہیں جن میں حکام کے مطابق درجنوں جنگجو مارے جا چکے ہیں. ادھر اطلاعات کے مطابق شمالی وزیرستان کے علاقے سپن وام میں سڑک میں نصب دیسی ساخت کے ایک بم دھماکے کی زد میں آ کر سیکیورٹی فورسز کے 2 اہلکار زخمی ہو گئے. سیکیورٹی فورسز کے اہلکار علاقے سے بارودی سرنگوں کو صاف کرنے میں مصروف تھے کہ یہ دھماکہ ہوا. زخمی اہلکاروں کو فوج کے زیر انتظام ایک اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پاکستانی فوج نے 15 جون کو شمالی وزیرستان میں ملکی اور غیر ملکی دہشت گردوں کے خلاف فوجی آپریشن ضرب عضب شروع کیا تھا۔ اب تک حکام اس قبائلی علاقے میں بم بنانے کی متعدد فیکٹریوں کو بھی تباہ کر چکے ہیں، جبکہ بھاری مقدار میں قبضے میں لیا گیا بارودی مواد ناکارہ بنانے کا کام بھی جاری ہے۔ محمد جلیل اختر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
ایک امریکی عہدیدار نے بتایا ہے کہ امریکی فوجیں اس سال کے آخر تک افغانستان میں ٹھہریں گی۔ اس بارے میں معاہدے پر منگل کو دستخط ہوں گے۔ سیکیورٹی معاہدے کے تحت 31 دسمبر کو لڑاکا فوجوں کے انخلا کے بعد تقریباً 10,000 فوجی اس ملک میں موجود رہیں گے۔ یہ پیش رفت پیر کے روز اس وقت ہوئی جب اشرف غنی نے سبکدوش ہونے والے صدر حامد کرزئی کی جگہ صدر کا عہدہ سنبھالا۔ سخت حفاظتی انتظامات میں دنیا بھر اور ارد گرد سے وفود نے افغان سیاسی اور مذہبی لیڈروں کے ہمراہ پیر کے روز حلف برداری کی تقریب میں شرکت کی، جو کابل کے صدارتی محل میں منعقد ہوئی۔ ان کے انتخابی مخالف عبداللہ عبداللہ نے بھی شرکت اقتدار معاہدے کے تحت ملک کے نئے چیف ایگزیکٹو کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ بھارت کے نئے وزیراعظم نریندر مودی پیر کے روز وائٹ ہاؤس میں دو روزہ ملاقات کے پہلے روز صدر باراک اوباما سے ملاقات کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے اتوار کے روز نیو یارک کے میڈیسن اسکوائر گارڈن میں ایک خصوصی تقریب سے خطاب کے دوران، جس میں 18,000 سے زائد بھارتی نژاد امریکی شریک تھے، بھارت کے نئے وزیراعظم نریندر مودی کا ایک راک اسٹار کی طرح پرتپاک خیر مقدم کیا گیا۔ اس موقع پر گردش کرتا ہوا خصوصی اسٹیج تیار کیا گیا تھا۔ مسٹر مودی نے بھارتی تارکین وطن کو یقین دلایا کہ ان کی حکومت کوئی ایسا عمل نہیں کرے گی جس سے انہیں پریشانی ہو۔ بھارتی رہنما نے کہا کہ اس وقت ان کے ملک میں امید اور جوش و ولولے کا ماحول ہے۔ جاپان میں امدادی کارکنوں نے ماؤنٹ اونتا کے آتش فشاں کے پھٹنے کے بعد پیر کو دوبارہ تلاش کے لیے کام شروع کیا، اور انہیں چوٹی کے قریب سے مزید 5 افراد ملے جن کی حرکت قلب بند تھی، جس سے ہلاکتوں کی تعداد 36 ہونے کا خدشہ ہے۔ جاپان میں اس سے قبل پولیس نے کہا کہ انہیں ماؤنٹ اونتا کی چوٹی کے قریب سے 31 افراد ملے تھے، جن میں سے حکام نے 4 کی حالت کی تصدیق کر دی تھی، جبکہ باقی 27 کی حرکت قلب بند تھی۔ لیکن ملک میں عموماً ڈاکٹروں کی طرف سے معائنے کے بعد ہی کسی کی ہلاکت کی تصدیق کی جاتی ہے۔ گزشتہ ہفتے کے روز بغیر کسی پیش گوئی کے ماؤنٹ اونتا کے آتش فشاں پھٹ گیا اور وہاں سے لاوا نکلنا شروع ہو گیا۔ ماؤنٹ اونتا جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو سے 200 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اور اس کی بلندی 3,067 میٹر ہے۔ اطلاعات کے مطابق جب آتش فشاں پھٹا تو اس وقت وہاں پہاڑ پر لگ بھگ 250 افراد موجود تھے۔ حکام کے مطابق پہاڑ پر موجود بیشتر افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا تھا، لیکن بعض افراد کی تلاش کا کام جاری ہے۔ مشرقی یوکرین میں کم از کم 12 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جہاں حکومتی فورسز اور روس نواز علیحدگی پسندوں کے درمیان لڑائی جاری ہے، باوجود کہ اس مہینے کے شروع میں ایک فائر بندی معاہدہ نافذ کیا گیا تھا۔ یوکرین کے ایک فوجی ترجمان نے بتایا کہ 9 فوجی اس وقت ہلاک ہوئے جب اتوار کے روز ان کی بکتر بند گاڑی پر حملہ کیا گیا، جبکہ دونیتسک کی حکومت کا کہنا ہے کہ باغیوں کے کنٹرول والے شہر میں دن کے آغاز میں 3 شہری ہلاک ہوئے، 32 افراد زخمی بھی ہوئے، جو 5 ستمبر کو فائر بندی نافذ ہونے کے بعد سے زخمیوں کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ اپریل میں لڑائی شروع ہونے کے بعد سے 3,500 افراد ہلاک ہوئے۔ ایک اور خبر کے مطابق مشرقی شہر خارکیف کے شہریوں نے روسی تاریخ کے ایک نشان ولادیمیر لینن کے مجسمے کو گرا دیا۔ لوگوں کا ایک گروہ اتوار کے روز چوک کی یادگار میں داخل ہوا، بت کو گرا دیا اور عظیم یوکرین کے الفاظ کندہ کر دیے۔ شمالی شام میں پیر کے روز اسلامک اسٹیٹ جنگجو گروپ اور کردش مقامی ملیشیا کے درمیان جنگ جاری ہے۔ ترکی نے سرحد کے ساتھ اپنی فوجی موجودگی بڑھا دی ہے، جبکہ شدت پسند گروپ اسلامک اسٹیٹ شام کے قصبے کوبانی کی طرف پچھلے 2 ہفتے سے پیش قدمی کر رہا ہے۔ ان جھڑپوں کے باعث بڑے پیمانے پر شامی کرد نئے جنگی علاقے سے ترکی میں داخل ہو رہے ہیں۔ ہانگ کانگ میں پیر کے روز جمہوریت نواز مظاہرین نے اپنا احتجاج جاری رکھا۔ ہزاروں لوگوں نے سڑکوں پر جمہوریت کے حق میں مظاہرہ کیا۔ دوسری طرف چین کی حکومت نے غیر ملکی مداخلت کے بارے میں انتباہ کیا ہے۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار بلائٹ کی رپورٹ کے ساتھ اسد نصیر.
اتوار کو اور پھر پیر کی صبح کو ہانگ کانگ میں مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا گیا اور مظاہرین پر آنسو گیس کے گولے پھینکے گئے. تاہم بعد میں پولیس واپس چلی گئی اور حالات کسی قدر معمول پر آ گئے. ہانگ کانگ کی حکومت نے مظاہرین سے بار بار کہا ہے کہ وہ پرامن طور پر منتشر ہو جائیں. مظاہرین آئینی اصلاحات کے لیے مطالبے کر رہے ہیں. مظاہرین کب تک اندرون شہر کے بعض حصوں پر جمع رہیں گے اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن یہ بھی واضح نہیں ہے کہ کیا حکومت ایک بار پھر ان مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کر سکتی ہے یا نہیں. ملکی ایک دفتر میں کام کرتی ہے اور وہ مظاہرین کو خوراک پہنچا رہی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی خود بخود شروع ہوئی ہے اور اس کو منظم کرنے کے لیے کوئی خاص کوشش نہیں کی گئی.
And people would circulate the news in the internet through Facebook, Twitter and different kind of social network.
ملکی کہہ رہی ہیں کہ لوگوں نے فیس بک اور ٹویٹر اور سوشل میڈیا کے دوسرے ذرائع کو استعمال کیا. ان کے ذریعے لوگوں سے کہا گیا کہ وہ گھروں سے باہر نکلیں. مظاہرہ کرنے والوں کے پاس کھانے کا سامان نہیں ہے اور نہ کوئی ایسا طریقہ ہے کہ ان کو خوراک بہم پہنچائی جائے. بہت سے مظاہرین نے عارضی خیمے قائم کیے ہیں اور پلاسٹک کے خیمے نصب کر لیے ہیں. ہانگ کانگ کی یونیورسٹی کے ایک طالب علم کہہ رہے ہیں کہ ان کے والدین ان مظاہروں کی حمایت نہیں کرتے، تاہم وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مظاہرہ کرنا ان کا فرض ہے. میں توقع کر رہا ہوں کہ ہمارے سربراہ اعلیٰ آ کر ہم سے بات کریں گے. ایک سیاسی رہنما کے طور پر انہیں بلا خوف و خطر ہمارے سامنے آنا چاہیے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا. یہ صرف مرکزی حکومت کی بات سن رہے ہیں. ادھر بیجنگ میں وزارت خارجہ کے ترجمان ہوا چنگ ینگ کہتی ہیں کہ چین قانون کی حکمرانی اور سماجی استحکام کو خطرے میں ڈالنے والی کارروائیوں کو غیر قانونی سمجھتا ہے. ہوا کہہ رہی ہیں کہ ہانگ کانگ چین کا حصہ ہے اور یہ ہمارا داخلی معاملہ ہے. چین کی حکومت اندرونی معاملات میں مداخلت اور دیگر غیر قانونی سرگرمیوں کی سختی سے مخالفت کرتی ہے. پیر کے روز امریکی قونصل خانے نے ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا ہے کہ امریکہ ہانگ کانگ کی روایات اور بنیادی آزادیوں کی حمایت کرتا ہے، تاہم امریکہ کسی فریق کی حمایت نہیں کرتا. بیان میں تمام فریقوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ کشیدگی کو بھڑکانے سے گریز کریں. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
شام کے وزیر خارجہ نے امریکہ پر الزام لگایا ہے کہ امریکہ کی دوہری پالیسی ہے ان کے ملک میں حکومت مخالف عسکریت پسندوں کے بارے میں، اور وہ کچھ کے ساتھ لڑ رہا ہے اور باقیوں کی مدد کر رہا ہے. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے ولید المعلم نے کہا کہ اسلامک اسٹیٹ جنگجوؤں کے خلاف لڑائی میں ان کا ملک بین الاقوامی کوششوں کے ساتھ کھڑا ہے، لیکن ان حکومت مخالف گروپوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جنہیں واشنگٹن اعتدال پسند قرار دیتا ہے، ولید المعلم نے کہا کہ ان کی حمایت سے علاقے میں بقول ان کے دہشت گردی کے فروغ کو مدد ملتی ہے. شام کی صورتحال پر نظر رکھنے والی ایک تنظیم نے کہا ہے کہ امریکہ کی قیادت میں ہونے والی تازہ فضائی کاروائیوں میں کم از کم دو صوبوں میں اسلامک اسٹیٹ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا. برطانیہ میں قائم شام کے انسانی حقوق کے نگراں ادارے نے پیر کو کہا کہ ان فضائی کاروائیوں میں رات گئے حلب اور رقہ میں جنگجوؤں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا. امریکی طیاروں نے عرب اتحادیوں کی مدد سے گزشتہ منگل سے شام میں فضائی کاروائیوں کا آغاز کیا، جبکہ اس سے قبل اس نے عراق میں جنگجوؤں کے خلاف فضائی کاروائیاں شروع کی تھیں. ایسے میں جب امریکہ اسلامک اسٹیٹ کے خلاف مسلسل فضائی حملے کر رہا ہے، ریپبلکن کنٹرول والے ایوان نمائندگان کے اسپیکر نے کہا کہ وہ کانگریس کا اجلاس بلانا چاہیں گے تاکہ فوجی طاقت کے استعمال کے لیے وسیع تر منظوری پر باضابطہ بحث ہو سکے. واشنگٹن سے جہاں اراکین پارلیمنٹ کئی ہفتوں کی تعطیلات پر جا چکے ہیں، وائس آف امریکہ کے لیے مائیکل باؤمن کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن.
محکمہ دفاع کے مطابق عراق اور شام کے اندر آئی ایس کو ہر روز امریکہ کے نئے حملوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن ایسے میں جب اراکین کانگریس نومبر میں وسط مدتی انتخابات کے لیے ملک بھر میں انتخابی مہم میں مصروف ہیں، واشنگٹن معمول کے برخلاف اس بارے میں خاموشی اختیار رکھے ہوئے ہے. اے بی سی ٹیلی ویژن کے پروگرام دس ویک میں گفتگو کرتے ہوئے ریپبلکن رانما جان بینر نے کہا، میں کانگریس کو تعطیلات سے واپس بلاؤں گا۔ ہاؤس اسپیکر جان بینر نے کہا کہ صدر باراک اوباما کے پاس آئی ایس سے موسوم گروپ، جسے آئی ایس آئی ایل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کے خلاف فوجی کارروائی کا حکم دینے کا اختیار ہے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ صدر باراک اوباما کو اس مقصد کے لیے کانگریس سے وسیع تر منظوری کے لیے درخواست دینی چاہیے۔ ایک بار پھر اے بی سی ٹیلی ویژن کے شکریہ کے ساتھ جان بینر کے الفاظ۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ صدر نے ایسا نہیں کیا، وہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ قراردادوں کے تحت انہیں اختیار حاصل ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس ایسا کرنے کا اختیار ہے، لیکن میں جو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ کہ یہ تجویز کانگریس کو زیر غور لانی چاہیے۔ ڈیموکریٹس کے ایک چوٹی کے رہنما اور سینٹ کی خارجہ امور کی کمیٹی کے رکن رابرٹ مینینڈز نے بھی کچھ ہفتے قبل اس طرح کے خیالات کا اظہار کیا تھا۔ صدر کے کمانڈر ان چیف ہونے کی وجہ سے عراق اور شام کے اندر عارضی اور ٹارگیٹڈ فضائی حملے مکمل طور پر صدر کے اختیار میں ہیں، لیکن اگر فوجی مہم زیادہ وقت پر محیط ہو جاتی ہے، جو کہ میرے خیال میں ہو جائے گی، تب آئی ایس آئی ایل کے خلاف فوجی طاقت کے استعمال کے لیے کانگریس سے اجازت کی ضرورت ہوگی۔ اس ماہ کے اوائل میں کانگریس نے صدر کے فوجی منصوبے کے ایک جز کی منظوری دی تھی، جس میں شام کے اعتدال پسند باغیوں کو مسلح کرنا شامل ہے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
نوجوانوں کے لیے خصوصی پروگرام کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔ بین الاقوامی ٹاپ یونیورسٹیوں کی نئی فہرست جاری کر دی گئی ہے، مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ٹاپ یونیورسٹیوں کی نئی ورلڈ رینکنگ میں برطانیہ کی 4 یونیورسٹیاں دنیا کی 10 بہترین جامعات میں شامل کی گئی ہیں، جبکہ دنیا کی ٹاپ یونیورسٹی کا اعزاز امریکہ کی میسیچیوسٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی MIT کے حصے میں آیا ہے۔ کیو ایس ورلڈ یونیورسٹی رینکنگ سال 2014-15 کی نئی فہرست کے مطابق امریکی جامعات نے ایک بار پھر سے بہترین یونیورسٹیوں کے سالانہ لیگ ٹیبل پر سبقت حاصل کر لی ہے، جبکہ فہرست میں برطانوی یونیورسٹیوں کا نمبر دوسرا رہا ہے۔ ہائر ایجوکیشن کی عالمی رینکنگ میں امپیریل کالج لندن اور یونیورسٹی آف کیمبرج نے مشترکہ طور پر ٹاپ 2 کی پوزیشن حاصل کر لی ہے، جس کے بعد امریکہ کی مشہور ہارورڈ یونیورسٹی کا نمبر ہے۔ اس فہرست میں ٹاپ 5 کی جگہ آکسفورڈ یونیورسٹی اور یونیورسٹی کالج لندن کو مشترکہ طور پر ملی ہے۔ ٹاپ 10 بہترین یونیورسٹیوں کی بقیہ جگہ امریکی یونیورسٹیوں سٹینفورڈ، پرسٹن اور ییل نے پوری کی ہے۔ کیو ایس کے مطابق سالانہ یونیورسٹی رینکنگ کے لیے ماہرین تعلیم 4 اہم شعبوں، تدریس، تحقیق، روزگار اور بین الاقوامی نقطہ نظر کے حوالے سے جامعات کی کارکردگی کا جائزہ لیتے ہیں اور حاصل کردہ سکور کے مطابق یونیورسٹیوں کی درجہ بندی کرتے ہیں۔ دنیا کے اولین جامعات ٹاپ 20 کی فہرست میں برطانیہ کی مزید 2 یونیورسٹیاں کنگز کالج لندن اور یونیورسٹی آف ایڈنبرگ شامل ہیں۔ امریکہ کی 5 یونیورسٹیاں شکاگو یونیورسٹی 11، یونیورسٹی آف پینسلوینیا 13 اور کولمبیا یونیورسٹی اور جان ہاپکنز یونیورسٹی 14 نمبر حاصل کر سکی ہیں۔ اس طرح ٹاپ 200 یونیورسٹیوں کی فہرست میں امریکہ کی 51، برطانیہ کی 29، جرمنی کی 13، نیدرلینڈ کی 11، کینیڈا اور جاپان کی 10 اور آسٹریلیا کی 8 یونیورسٹیاں شامل ہیں۔ یونیورسٹیوں کے دارالحکومت کی اپنی شہرت برقرار رکھتے ہوئے لندن کی 5 یونیورسٹیاں ٹاپ 100 میں شامل ہیں۔ علاوہ ازیں باسٹن اور ہانگ کانگ کی 3 جامعات بھی دنیا کی 100 بہترین جامعات میں شامل کی گئی ہیں۔ برطانیہ کی برسٹل اور مانچسٹر یونیورسٹی ٹاپ 30 میں شامل ہیں، جبکہ گلاسکو یونیورسٹی، واروک، برمنگم اور شفلڈ یونیورسٹی ٹاپ 70 کی درجہ بندی میں جگہ حاصل کر سکی ہیں۔ ہائر ایجوکیشن اداروں کی نئی فہرست میں سوئس فیڈرل انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی نے 12 پوزیشن حاصل کی ہے۔ فہرست میں ایشیا کی نمائندگی یونیورسٹی آف سنگاپور اور یونیورسٹی آف ہانگ کانگ نے کی ہے، جو بالترتیب 22 اور 28 پوزیشن حاصل کر کے ٹاپ 30 میں شامل ہوئی ہیں۔ انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی ممبئی 222، انسٹیٹیوٹ آف دہلی 235، انسٹیٹیوٹ آف کانپور 300، انسٹیٹیوٹ آف مدراس 322 اور انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کھرگپور 322 نمبر حاصل کر سکی ہیں۔ کیو ایس کے مطابق رواں برس دنیا بھر سے 800 سے زائد جامعات کی عالمی رینکنگ کی گئی ہے۔ ٹاپ 400 یونیورسٹیوں کو انفرادی طور پر پوزیشنز دی گئی ہیں، جن کے بعد گروپ کی شکل میں جامعات کی درجہ بندی کی گئی ہے۔ پاکستان کی کسی جامعہ کو ٹاپ 400 یونیورسٹیوں میں جگہ نہیں ملی ہے، لیکن نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نسٹ اسلام آباد کی رینکنگ 481 سے 490 کے گروپ میں کی گئی ہے، جبکہ لاہور یونیورسٹی اور کراچی یونیورسٹی 701 پلس گروپ میں شامل کی گئی ہیں۔ سامعین، اس خبر کی تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ urdubioa.com پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 11:30، بھارت میں 12 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 2:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف نے اپنے 5 سالہ دور اقتدار میں اصلاحات کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ وہ لندن سے اسلام آباد روانگی سے قبل میڈیا سے بات چیت کر رہے تھے۔ وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان کی پارلیمنٹ نے موجودہ سیاسی بحران میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دھرنوں کی وجہ سے ملک کی معیشت کو نقصان پہنچا ہے۔ ادھر پی ٹی آئی اور پی اے ٹی کے دھرنے جاری ہیں اور دونوں جماعتوں کے قائدین اپنے آئندہ لائحہ عمل کا اعلان کرنے کی تیاری میں ہیں۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف نے کہا کہ موجودہ سیاسی بحران کے دوران پارلیمان میں موجود سیاسی جماعتوں نے اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنے دور اقتدار میں نظام میں اصلاحات کے لیے پرعزم ہیں۔ اسلام آباد روانگی سے قبل لندن میں ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو میں وزیراعظم نواز شریف نے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے دھرنا دینے والی جماعتوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ پوری قوم ایک طرف جبکہ ان کے بقول مٹھی بھر لوگ ایک طرف ہیں۔ وزیراعظم کا کہنا تھا کہ دھرنا دینے والی جماعتوں نے اپنا کام کیا جس سے ملک کی معیشت کو نقصان پہنچا، تاہم ان کے بقول حکومت معاشی بحالی کا اپنا کام جاری رکھے گی۔ عمران خان کی جماعت تحریک انصاف اور ڈاکٹر طاہر القادری کی جماعت عوامی تحریک کا اسلام آباد میں حکومت مخالف دھرنا جاری ہے۔ حکومت اور مظاہرہ کرنے والی جماعتوں کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ معطل ہے، جس کی وجہ سے بظاہر اس معاملے کے جلد حل کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اس معاملے کے حل کے لیے سیاسی جماعتوں کے ایک جرگے کے سربراہ سراج الحق نے پیر کو عوامی تحریک کے سربراہ سے ملاقات کی اور کہا کہ جرگے کی کوشش ہے کہ آئین میں رہتے ہوئے اس مسئلے کا حل تلاش کیا جائے۔
ہم یہ بھی نہیں چاہتے ہیں کہ معاملہ اتنے طویل ہو جائے کہ کوئی ایسا بڑا حادثہ رونما ہو جس کے نتیجے میں ہمارے آئین کو نقصان پہنچے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں سیاسی جدوجہد کے ذریعے تبدیلیاں ہوں، آئینی جدوجہد کے ذریعے تبدیلی ہوں۔
وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید نے احتجاج کرنے والی جماعتوں سے کہا کہ کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے تشدد کی راہ اختیار کرنے سے گریز کیا جانا چاہیے۔
پاکستان میں جمہوریت کے ذریعے، ڈائیلاگ کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے سوسائٹی کو اپنے کنفلکٹس جو ہیں ان کو ریزالو کرنا چاہیے۔ اگر آپ لوگوں کی تربیت یہ کریں کہ وہ جمہوری طریقے سے تبدیلی کے راستے اختیار نہ کریں بلکہ تشدد کے ذریعے تبدیلی کا راستہ اختیار کریں، تو یہ تشدد آپ کے اپنے سامنے بھی کھڑا ہو سکتا ہے اور آپ کو بھی اس کے نتائج بھگتنے پڑ سکتے ہیں۔
ادھر پیر کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے احتجاج کرنے والی جماعتوں کی قیادت سے کہا کہ کم سن بچوں کو دھرنوں میں نہ لایا جائے اور جو بچے وہاں موجود ہیں ان کو الگ کر دیا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج اطر منالا نے اس بارے میں دائر درخواستوں کی سماعت کے دوران کہا کہ اب تک جو ریکارڈ ضلعی انتظامیہ نے عدالت کے سامنے پیش کیا ہے اس کے مطابق وفاقی دارالحکومت میں دھرنوں کی اجازت نہیں دی گئی تھی، اس لیے بادی و نظر میں یہ دھرنے غیر قانونی ہیں۔ احتجاج کرنے والی جماعت تحریک انصاف کے ایک رہنما کی طرف سے وزیراعظم نواز شریف کی نااہلیت سے متعلق ایک درخواست کی ابتدائی سماعت پیر کو عدالت عظمیٰ میں بھی ہوئی، جس کے بعد سماعت جمعرات تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت میں بہار کے وزیر اعلیٰ جیتن رام مانجھی نے مبینہ طور پر الزام لگایا ہے کہ مدھوبنی میں کے ایک مندر کے ان کے دورے کے بعد مندر کو صاف کیا گیا اور مورتیوں کو دھویا گیا۔ وزیراعلی کا تعلق دلت ذات سے ہے. یونین منسٹر رام ولاس پاسوان نے اس واقعے پر غم کا اظہار کرتے ہوئے ذمہ دار افراد کی گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے. نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ.
بہار کے وزیر اعلیٰ جیتن رام مانجھی کے ذریعے مدھوبنی کے ایک مندر میں درشن کرنے کے بعد مندر اور اس کی مورتی کی دھلائی کے مبینہ واقعہ نے ایک تنازعہ کی شکل اختیار کر لی ہے. جیتن رام مانجھی نے الزام عائد کیا ہے کہ مندر سے ان کی واپسی کے بعد مندر اور مورتی دونوں کی دھلائی کی گئی. تاہم انہوں نے یہ بھی کہا کہ ستم ظریفی دیکھیے کہ جو لوگ اس واقعہ میں ملوث تھے انہیں ان کے پیر چھونے، ان کا آشیرواد لینے اور ان کی ذاتی حمایت حاصل کرنے میں کوئی جھجک نہیں. اس واقعہ پر غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے مرکزی وزیر رام ولاس پاسوان نے قصورواروں کو گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا ہے. انہوں نے نئی دہلی میں ایک تقریب کے موقع پر بولتے ہوئے کہا کہ اس ملک میں چھوا چھوت ایک جرم ہے، وہ کسی عام شہری کے ساتھ بھی ایسا سلوک برداشت نہیں کر سکتے. یہاں تو ایک وزیر اعلیٰ کے دورے کے بعد مندر اور مورتی کی دھلائی کی گئی، اس سے زیادہ شرمناک بات اور کیا ہو سکتی ہے. پاسوان نے جو کہ خود بھی جیتن رام مانجھی کی مانند دلت ہیں یعنی پسماندہ برادری سے تعلق رکھتے ہیں، کہا کہ وزیر اعلیٰ کو فوراً پولیس بلا کر اس جگہ پر چھاپہ مروانا اور قصورواروں کو گرفتار کروانا چاہیے تھا. جیتن رام مانجھی نے اس واقعہ کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ یہ واقعہ بہار میں ضمنی انتخابات کے دوران 21 اگست کو پیش آیا تھا اور انہیں اس کی اطلاع ان کے کابینی رفیق رام لکھن رام رمن نے دی ہے. مانجھی نے انکشاف بہار کے پہلے دلت وزیر اعلیٰ بھولا پاسوان شاستری کی یاد میں منعقدہ ایک تقریب میں تقریر کرتے ہوئے کیا. مانجھی تیسرے دلت وزیر اعلیٰ ہیں، دوسرے دلت وزیر اعلیٰ رام سندر داس تھے. ادھر وزیر اعلیٰ کی پارٹی جنتا دل یو کے ایک ایم ایل سی ونود کمار سنگھ نے جو کہ مدھوبنی سے تعلق رکھتے ہیں اس الزام کی تردید کی اور کہا کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا. ان کے بقول وزیر اعلیٰ کو غلط اطلاع دی گئی. یاد رہے کہ بہار سمیت کئی ریاستوں میں بہت سے مندروں میں دلتوں کے داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے. جولائی 2012 میں ایک دلت خاتون کے بہار کے بیگو سرائے ضلع کے ایک مندر میں داخل ہونے کی وجہ سے بری طرح زد و کوب کیا گیا تھا. دوسری طرف پٹنہ کے مشہور ہنومان مندر کے مہاویر استھان پر پوجا کرانے کے لیے ایک دلت پجاری کا تقرر ہوا ہے. سہیل انجوم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی.
ایک امریکی عہدیدار نے بتایا ہے کہ امریکی فوجیں اس سال کے آخر تک افغانستان میں ٹھہریں گی. اس بارے میں معاہدے پر منگل کو دستخط ہو جائیں گے. سیکیورٹی معاہدے کے تحت 31 دسمبر کو لڑاکا فوجوں کے انخلا کے بعد تقریباً 10,000 فوجی اس ملک میں موجود رہیں گے. یہ پیش رفت پیر کے روز اس وقت ہوئی جب اشرف غنی نے سبکدوش ہونے والے صدر حامد کرزئی کی جگہ صدر کا عہدہ سنبھالا. سخت حفاظتی انتظامات میں دنیا بھر اور ارد گرد سے وفود نے افغان سیاسی اور مذہبی لیڈروں کے ہمراہ پیر کے روز حلف برداری کی تقریب میں شرکت کی جو کابل کے صدارتی محل میں منعقد ہوئی. ان کے انتخابی مخالف عبداللہ عبداللہ نے بھی شرکت اقتدار معاہدے کے تحت ملک کے نئے چیف ایگزیکٹو کی حیثیت سے حلف اٹھایا. صدر باراک اوباما کے قونصلر جان پوڈیسٹا کی سربراہی میں 10 رکنی وفد نے اس تقریب میں امریکہ کی نمائندگی کی جبکہ پاکستان کے صدر ممنون حسین بھی اس تقریب میں موجود تھے. تفصیلی رپورٹ کے ساتھ بہجت چیلانی.
افغانستان میں اشرف غنی نے ملک کے نئے صدر کی حیثیت سے حلف اٹھایا ہے. 2001 کے اواخر میں افغانستان پر امریکی حملے کے بعد وہ پہلے نئے لیڈر ہیں. دنیا بھر سے مختلف ملکوں کے نمائندوں نے سیکیورٹی کے کڑے انتظامات میں پیر کے روز منعقد ہونے والی تقریب میں شرکت کی. تقریب کا انعقاد کابل کے صدارتی محل میں ہوا. افغانستان کی سیاسی اور مذہبی قیادت بھی اس موقع پر موجود تھی. مسٹر غنی نے اپنے پہلے خطاب میں طالبان اور دوسرے عسکریت پسندوں پر زور دیا کہ وہ ملک کے سیاسی عمل میں شامل ہوں اور ہتھیار رکھ دیں.
جگڑا دی سیاسی اختلافات دی حل لارند.
افغانستان کے نئے صدر اشرف غنی کہتے ہیں کہ جنگ اور لڑائی سیاسی اختلافات کا حل نہیں. ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ سیاسی اختلافات کو سیاسی مذاکرات کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے. اس لیے میں حکومت کی مخالفت کرنے والوں، خاص طور پر طالبان اور حزب اسلامی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ سیاسی مذاکرات میں شامل ہوں. حلف برداری کے بعد نئے افغان صدر نے اپنے انتخابی مد مقابل ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ سے ملک کے نئے چیف ایگزیکٹو کے منصب کا حلف لیا. انتخابات کے بعد کئی ماہ تک بحران جاری رہا اور پھر شراکت اقتدار کا سمجھوتا طے پایا.
مرحلے اساسی تاریخی کشور نئے
چیف ایگزیکٹو ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کی تاریخ کا یہ ایک اہم حصہ ہے۔ قومی اتحاد کی حکومت کی بنیاد سیاسی سمجھوتا ہے، اور ایک ٹیم کی صورت میں ہم اپنی اسلامی اقدار کا تحفظ کرنے، بنیادی اصلاحات اور ملک میں سیاسی اور سرکاری شعبے میں تبدیلی لانے کے لیے اہم اقدام اٹھانے کا عزم رکھتے ہیں، اور ایسا تعاون، باہمی اعتماد، دیانتداری اور ایک دوسرے کو قبول کرنے سے ہی ممکن ہوگا۔ افغانستان کے سبک دوش ہونے والے صدر حامد کرزئی نے طالبان کی برطرفی کے بعد ملک کا اقتدار سنبھالا تھا، اور اب انہوں نے اقتدار کی ذمہ داری نئی حکومت کے سپرد کر دی ہے۔ اگرچہ انتقال اقتدار کا یہ عمل پیر کے روز بہتر طور پر انجام پایا، تاہم کابل کے ہوائی اڈے کے قریب ایک بم دھماکہ بھی ہوا۔ نئے لیڈروں کی حلف برداری جنگ سے تباہ حال افغانستان میں پہلی مرتبہ پرام جمہوری انتقال اقتدار کی عکاس ہے۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
فلپائن اور امریکہ نے ساؤتھ چائنا سی کے قریب سالانہ فوجی مشقیں شروع کر دی ہیں۔ یہ فوجی مشقیں اس بین الاقوامی آبی حدود میں ہو رہی ہیں جس پر چین کا اپنے پڑوسی ممالک سے تنازعہ چل رہا ہے۔ دونوں ملکوں کے لگ بھگ 5,000 فوجی ان 11 روزہ مشقوں میں حصہ لے رہے ہیں۔ یہ مشقیں کسی بھی طرح کی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے دونوں ملکوں کی طرف سے رد عمل کی تیاری کے لیے کی جا رہی ہیں۔ ان مشقوں میں امریکہ اور فلپائن کی فوجی کشتیوں کے ذریعے کاروائی، ساحلی علاقوں میں لینڈنگ کے علاوہ ٹینکوں کی مدد سے قریبی جزیروں پر مشقیں بھی شامل ہیں۔ ان جزیروں پر بھی چین کا دیگر فریقوں سے تنازعہ چلا رہا ہے۔ جاپان اور شمالی کوریا کے وفود شمال مشرقی چین میں ملاقات کر رہے ہیں، جس میں ان جاپانی شہریوں کے بارے میں بات چیت ہوگی جنہیں عشروں پہلے شمالی کوریا کے ایجنٹوں نے اغوا کر لیا تھا۔ شینیانگ شہر میں پیر کے روز ایک روزہ اجلاس میں جاپان کے اعلی سفارتکار ایشیائی امور کے سربراہ جونیجی ایہارا نے شمالی کوریا کے اپنے ہم منصب جونگ ایل ہو پر زور دیا کہ وہ سرد جنگ کے دوران ہونے والے اغوا کی وارداتوں پر ایک جامع تحقیقات کروائیں اور رپورٹ کے نتائج سے جلد آگاہ کریں۔ شمالی کوریا کی اس تحقیقات پر مبنی پہلی رپورٹ اب تک آ جانی چاہیے تھی، لیکن پیونگ یانگ نے ٹوکیو کو بتایا کہ یہ تحقیقات ابھی ابتدائی مراحل میں ہیں اور شمالی کوریا اس وقت ان کی تفصیلات پیش نہیں کر سکتا۔ شمالی کوریا نے اعتراف کیا کہ جاپانی شہریوں کو 1970 میں اپنے جاسوسوں کو تربیت دینے کے لیے اغوا کیا گیا تھا۔ شمالی کوریا نے 5 شہریوں کو چھوڑا تھا، لیکن دعویٰ کرتا ہے کہ درجنوں ابھی تک اس کی حراست میں ہیں۔ پیرو میں آنے والے زلزلے کے نتیجے میں کم از کم 8 افراد ہلاک ہوئے، جن میں 4 بچے شامل ہیں۔ اس زلزلے کی شدت 4.9 بتائی جاتی ہے، اور یہ کسکوئے کے جنوب مشرقی علاقے میں آیا۔ تمام متاثرین کا تعلق مسکا برادری سے بتایا جاتا ہے، جہاں زلزلے کے نتیجے میں متعدد گھر مسمار ہوئے۔ بند سڑکیں عبور کرتے ہوئے پولیس اہلکار اتوار کے روز اس متاثرہ گاؤں پہنچے تھے۔ نقصان کا جائزہ لینے کے لیے صدر اولانتا ہمالا اور متعدد وزراء علاقے کی طرف چلے گئے۔ بھارت کی خصوصی عدالت نے جنوبی ریاست تامل ناڈو کی وزیر اعلیٰ جے للیتا کو بدعنوانی کے الزامات ثابت ہونے پر 4 سال قید اور 100 کروڑ جرمانے کی سزا سنائی ہے۔ بنگلور کی خصوصی عدالت کے جج جان مائیکل نے 18 سال پرانے مقدمے میں وزیر اعلیٰ کو بدعنوانی کا مرتکب قرار دیا، جنہوں نے سن 2011 میں ہونے والے ریاستی انتخابات میں اپنی پارٹی کی کامیابی کے بعد تیسری بار تامل ناڈو کی وزارت اعلیٰ سنبھالی تھی۔ فیصلے کے اعلان کے وقت جے للیتا عدالت میں موجود تھیں، جہاں سے انہیں مقدمے کے دیگر شریک ملزمان کے ہمراہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ جیل حکام کے مطابق وزیر اعلیٰ کو قیدی نمبر 7,402 الاٹ کرنے کے بعد خواتین قیدیوں کے بیرک میں منتقل کر دیا گیا۔ لیبیا کے وزیر اعظم عبداللہ ثانی کے نئی عبوری حکومت نے اتوار کے روز مشرقی شہر تبروک میں لیبیا کے پارلیمنٹ کے سامنے حلف اٹھایا۔ اسلام پرست ملیشیا کے اتحاد نے، جو دارالحکومت طرابلس پر کنٹرول رکھتا ہے، عبداللہ ثانی کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور خود اپنی حکومت کو تسلیم کرتا ہے۔ قاہرہ سے وائس آف امریکہ کے ایڈورڈ یارانیان کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل.
اقسم باللہ العظیم ان احافظ على استقلال الوطن وسلامة اراضیه وان احترم الاعلان الدستوری والقانون وان ارعى مصالح الشعب رعاية كاملة وان اسعى لتحقیق.
حلف برداری کی تقریب مختصر تھی اور وزیراعظم الثانی نے ملک کی خود مختاری کو برقرار رکھنے، اس کی سلامتی کا دفاع کرنے اور اس کے آئین اور قانون کی پاسداری کا عزم ظاہر کیا. انہوں نے لوگوں کے مفادات کا تحفظ کرنے اور 17 فروری کے انقلاب کے اصولوں اور مقاصد کے دفاع کا وعدہ کیا. مسٹر السانی کی کابینہ چھوٹی تھی جس میں ایک درجن سے کم وزراء ہیں. لیبیا کے سیاسی رہنماؤں نے نئی کابینہ کو عبوری بحرانی حکومت کا نام دیا ہے. طرابلس پر کنٹرول رکھنے والے اسلام پرست فجر ملیشیا اتحاد کا کہنا ہے کہ وہ خود اپنی حکومت کی حمایت کرتا ہے جسے ابھی سرکاری طور پر حلف اٹھانا ہے.
اننا نريد حکومہ مبدعه قادره على تقديم خدماتها للناس طيله ال 24 ساعه في اليوم.
تبروک میں بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ پارلیمنٹ کے سربراہ عقیلہ صالح نے قانون سازوں کو بتایا کہ نئی حکومت ایک مضبوط حکومت بنانے، امن اور استحکام برقرار رکھنے، لوگوں کے مفادات کا دفاع کرنے اور صحت اور تعلیم سمیت عوامی سہولیات کی فراہمی کی ضمانت دینے کے لیے کام کرے گی. عرب سیٹلائٹ چینلز کی رپورٹ کے مطابق لیبیا کے سیاسی رہنماؤں کو پیر کے روز اقوام متحدہ کے زیر اہتمام ایک نیشنل ڈائیلاگ سیشن میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے، تاہم فوری طور پر یہ واضح نہیں ہوا کہ آیا تمام سیاسی گروپس اس میں شرکت کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں. طرابلس یونیورسٹی میں سیاست اور بین الاقوامی تعلقات کے استاد احمد الاتراش نے بی او اے کو بتایا کہ تمام دھڑوں کے لیے اہم ہے کہ وہ نیشنل ڈائیلاگ سیشن میں شرکت کریں. ان کے الفاظ، میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہے کہ اکٹھے بیٹھ کر اور گفت و شنید کر کے اس صورتحال سے نکلنے کا کوئی طریقہ نکالا جائے. اس وقت ہمارے پاس 2 پارلیمنٹس 2 حکومتیں ہیں، اگرچہ ایک کو بین الاقوامی برادری نے تسلیم کیا ہے اور وہ ہے تبروک میں قائم حکومت، لیکن زمینی صورتحال کے پیش نظر ہمیں ایک دوسرے کو سننے اور ہر ایک کو گفت و شنید کی میز پر لانے کی ضرورت ہے. میں اس کے بارے میں نا امید نہیں ہوں بلکہ نیک توقعات رکھتا ہوں. الاتراش کہتے ہیں کہ لڑائی کے حالیہ سلسلوں کے باوجود دارالحکومت طرابلس اور بنغازی کے مشرقی دارالحکومت دونوں میں زمینی صورتحال معمول کی طرف واپس آ رہی ہے. ان کے الفاظ، میں طرابلس سے یہ گفتگو کر رہا ہوں، طرابلس کے مرکز سے. لوگ معمول کے مطابق کام پر جا رہے ہیں، زندگی معمول پر واپس آ رہی ہے، سڑکیں لوگوں سے بھری ہیں اور عید قریب آ رہی ہے اور لوگ عید کی تیاری کر رہے ہیں. یہ الفاظ تھے مسٹر الاتراش کے. تاہم العربیہ ٹی وی نے خبر دی ہے کہ طرابلس کے مضافاتی علاقے فشلون میں لڑائی ہوئی اور یہ کہ اسلام پرست ملیشیا کے ارکان نے اپنے مخالفین پر مارٹر گولے اور راکٹوں سے گرینیڈ داغے. غیر ماہرانہ انداز سے بنی ویڈیو میں راکٹوں کے حملوں سے اٹھتے ہوئے دھوئیں کے مرغولے اور بھرپور شور کے ساتھ گرنے والے گولے دکھائے گئے ہیں. یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
صدر اوباما نے بلیک کاکس کے سالانہ عشائیے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نفاذ قانون کے سلسلے میں امتیازی رویوں کے سدباب کی ضرورت ہے. وائس آف امریکہ کے نامہ نگار مائیکل براؤن کی رپورٹ کے ساتھ بہجت چیلانی.
صدر اوباما واشنگٹن میں کانگریشنل بلیک کاکس کے سالانہ ڈنر سے خطاب کر رہے تھے کہ اس رویے سے ان کمیونٹیز پر اثرات مرتب ہو رہے ہیں جہاں قانون نافذ کرنے کی ضرورت ہے.
One recent poll showed that the majority of Americans think the criminal justice system doesn't treat people of all races equally.
امریکہ کے صدر براک اوباما کہہ رہے ہیں کہ رائے عوام کے جائزوں سے پتہ چلتا ہے کہ ایک وجہ یہ ہے کہ امریکیوں کی اکثریت یہ سوچتی ہے کہ انصاف کے نظام میں تمام نسلی گروہوں کے ساتھ مساوی برتاؤ نہیں کیا جاتا. اس کے بارے میں سوچئے کہ یہ محض سیاہ فام کی بات نہیں، محض لاٹینوز یا ایشیائی یا پھر نیٹو امریکنز کی بات نہیں ہے کہ وہ ایسی بات کر رہے ہیں جو ممکن ہے انصاف پر مبنی نہ ہو، لیکن یہ بیشتر امریکی ہیں اور یہ بتدریج نقصان پہنچنے کا عمل ہے اور اس کا اثر صرف سیاہ فام کمیونٹی پر نہیں بلکہ پورے امریکہ پر مرتب ہوتا ہے. صدر نے کہا کہ میزوری میں گزشتہ ماہ مائیکل براؤن کی ہلاکت نے ملک میں یہ حقیقت واضح کر دی ہے کہ متعدد کمیونٹیز میں مقامی رہائشیوں اور قانون نافذ کرنے والوں کے درمیان بد اعتمادی کی ایک خلیج حائل ہے. مسٹر اوباما نے کہا کہ اس کے نتیجے میں جو لوگ جرائم کا شکار ہوتے ہیں اور پولیس کی مدد چاہتے ہیں وہ پولیس کے پاس جانے سے ہچکچاتے ہیں کیونکہ ممکن ہے وہ اس پر بھروسہ ہی نہ کرتے ہوں. صدر اوباما کہہ رہے ہیں کہ بدترین صورت یہ ہے کہ اس سے ہمارے بچوں کے دلوں میں خراش آتی ہے. سفید فام بچوں کے دلوں میں یہ احساس جو غیر ضروری طور پر ہے, وہ کسی ایسے شخص سے خوف زدہ رہتے ہیں جو ان کی طرح دکھائی نہیں دیتا. سیاہ فام بچوں کے دل پر بوجھ جو یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ چاہے جو بھی کریں انہیں ہمیشہ شک و شبے کی نظر سے دیکھا جائے گا. ایسا معاشرہ ہم نہیں چاہتے. یہ ایسا معاشرہ نہیں جس کے ہمارے بچے مستحق ہیں. صدر نے فرگوسن میں ہلاک ہونے والے سیاہ فام نوجوان کے والدین کا بھی ذکر کیا جو سالانہ بلیک کاکس ڈنر میں شریک تھے. پولیس کا کہنا ہے کہ براؤن کو آفیسر ڈیرون ولسن کے ساتھ مختصر کشمکش کے بعد گولی مار دی گئی. اینی شاہد کہتے ہیں کہ 18 سالہ براؤن کو اس وقت گولی ماری گئی جب وہ اپنے ہاتھ اٹھائے پیچھے ہٹ رہا تھا.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس کے دنوں میں نیو یارک میں جہاں سیاسی اور سفارتی سرگرمیاں اپنے عروج پر ہوتی ہیں, وہاں کاروباری سرگرمیوں میں بھی رونق آ جاتی ہے. نیو یارک سے محمد عاطف کی ایک رپورٹ.
کہیں کسی ملک کے رہنما کے حق میں مظاہرہ تو کہیں کسی کے خلاف. نیو یارک میں مینہٹن کا ٹریفک ہمیشہ ہی زیادہ ہوتا ہے, لیکن اقوام متحدہ کے سالانہ اجلاس کے دوران ٹریفک جام اور بھی برا ہو جاتا ہے. یہ سب اس علاقے کے شہریوں کے لیے پریشانی کا باعث بھی بنتا ہے. جو نیل نروائز اسٹوڈنٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ پبلک ٹرانسپورٹ میں رش بہت بڑھ جاتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں اس ہفتے کے دوران ٹرینیں اپنے وقت سے لیٹ ہو جاتی ہیں. میں نہیں جانتا ایسا کیوں ہوتا ہے. میں ٹرین لیٹ ہونے کی وجہ سے ایک دن اپنے اسکول دیر سے پہنچا. آراسیلی بنی تو نینی یعنی بچوں کی آیا کا کام کرتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ آنے جانے میں تھوڑی بہت مشکل تو ہوتی ہے, لیکن یہ صرف ایک ہفتے کے لیے ہوتا ہے, اس لیے میں زیادہ پریشان نہیں ہوتی. لیکن اقوام متحدہ کی عمارت کے سامنے ایک عمارت میں انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن میں کام کرنے والی نینا ہافنسٹائن کے لیے روزانہ دفتر پہنچنا عام دنوں کی طرح نہیں ہے.
So in the mornings I have to
pass. وہ کہہ رہی ہیں مجھے ہر صبح سیکیورٹی چیک سے گزرنا پڑتا ہے. میرے دفتر کی عمارت میں سیکیورٹی بہت سخت کر دی جاتی ہے. بہت زیادہ پولیس کی موجودگی کے علاوہ باقی چیزیں ٹھیک ہیں. کوئی اتنی زیادہ سیکیورٹی اور رش سے تنگ ہوتا ہے تو کوئی اس اجلاس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے. اقوام متحدہ کے آس پاس کی کافی شاپس, ریسٹورانٹس اور دکانیں ہر وقت گاہکوں سے بھری رہتی ہیں. محمد ابراہیم سیکنڈ ایونیو اور ایسٹ 45 سٹریٹ پر قائم ایک گارمنٹ سٹور یو این لمیٹڈ کے مینیجر ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہمیں ہر سال ستمبر کے مہینے کا انتظار ہوتا ہے, کیونکہ ہم اس مہینے میں کرسمس سے بھی زیادہ کاروبار کرتے ہیں. دنیا بھر سے اس اجلاس میں آنے والے لوگ ہمارے پاس خریداری کے لیے آتے ہیں. بعض کاروبار مالکان کے مطابق اقوام متحدہ کے سالانہ اجلاس کے دوران مڈ ٹاؤن کے علاقے میں کاروباری سرگرمیوں میں 50-70% تک اضافہ ہو جاتا ہے. محمد عاطف, وائس آف امریکہ, نیو یارک.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
اور آئیے اب سنتے ہیں امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
صدر اوباما نے زور دے کر کہا ہے کہ آئی سی ایل جیسی دہشت گرد تنظیموں کے خلاف اقدامات نظر آنے چاہیے. یہ جنگ قاتل انتہا پسندوں اور دنیا کے درمیان ہو رہی ہے. 24 ستمبر کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے امریکہ کے تحریر کردہ مسودے کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے متفقہ طور پر قرارداد 2178 منظور کر دی ہے. اس قرارداد میں ملکوں پر یہ لازمی ذمہ داری عائد کی گئی ہے کہ وہ غیر ملکی دہشت گرد جنگجوؤں کو سرحد پار کرنے سے روکیں اور ایسے قوانین منظور کریں جس کے تحت ان لوگوں کی حمایت کرنے اور انہیں مالی امداد دینے کو جرم قرار دے دیا جائے. دہشت گرد اقدامات کا ارتکاب, منصوبہ بندی, تیاری یا اس میں شرکت, یا دہشت گردی کی تربیت دینا یا لینا, ان سب کو جرم قرار دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ اس قرارداد میں رکن ممالک سے کہا گیا ہے کہ وہ اس سلسلے میں ایک دوسرے سے تعاون کریں. قرارداد میں کہا گیا ہے کہ غیر ملکی دہشت گرد جنگجوؤں کے مسائل سے نمٹتے ہوئے انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں کا احترام کیا جائے. تاہم پرتشدد انتہا پسندی کے انسداد اور تشدد کا جواب دینے کے معاملے کو مرکزیت حاصل رہنی چاہیے. غیر ملکی دہشت گرد جنگجوؤں کے بارے میں عالمی اتفاق رائے کا اظہار اس سے بھی ہوتا ہے کہ قرارداد 2178 کے 104 کو اسپانسرز تھے۔ اسے اقوام متحدہ کے 7ویں چیپٹر کے تحت منظور کیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر عمل درآمد لازمی ہے۔ اس قرارداد میں ان تمام غیر ملکی جنگجوؤں کو نشانہ بنایا گیا ہے جو دنیا کے کسی بھی حصے میں سفر کر رہے ہوں۔ تاہم اس مسودے کی تشکیل اور اس کی منظوری کا بڑا نشانہ دولت اسلامیہ فی العراق و شام یعنی آئی سی ایل کی وحشیانہ کارروائیاں ہیں۔ صدر اوباما نے سلامتی کونسل کے اس اجلاس کی صدارت کی۔ پچھلے 70 برسوں کے دوران صرف 6 بار کسی سربراہ مملکت نے سلامتی کونسل کے اجلاس کی صدارت کی ہے، اور یہ اس بات کا مظہر ہے کہ دہشت پسندوں کے سرحد پار کرنے کی کارروائیاں اور ان کے بے پناہ تشدد کے اقدامات فوری توجہ کے طالب ہیں۔ صدر اوباما نے اس قرارداد کی منظوری کو تاریخی قرار دیا ہے، تاہم انہوں نے زور دیا ہے کہ ان الفاظ کو ملکوں کے اندر اور ان کے درمیان ٹھوس اقدامات کی صورت میں عملی جامہ پہنانا ہوگا، صرف آنے والے دنوں میں ہی نہیں بلکہ آنے والے برسوں میں بھی۔ اس چیلنج سے کوئی ایک اکیلا ملک نبرد آزما نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ امریکہ ان تمام ملکوں کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہے جنہوں نے اس فوری کام کو سر انجام دینے کا بیڑا اٹھایا ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
ایک زمانہ تھا کہ جب دیواروں پر نقش و نگار یا گریفٹی کو ایک جرم سمجھا جاتا تھا، بلکہ اب بھی امریکہ کے بہت سے شہروں میں اسے ایک نامناسب اقدام سمجھا جاتا ہے، لیکن کچھ شہروں میں گریفٹی ایک آرٹ کا درجہ حاصل کر چکا ہے۔ اس بارے میں عائشہ تنظیم کی ایک رپورٹ۔
واشنگٹن کے اسٹریٹ آرٹسٹ کیلی ٹولز نے ہوائی کے آرٹسٹ جاسپر وانگ کے ساتھ مل کر ایک میورال بنایا ہے جس کو اب یہ فائنل ٹچز دے رہے ہیں۔ ٹولز کا کہنا ہے کہ وہ دونوں ایک ایسی فینٹیسی پینٹ کرنا چاہتے تھے جو لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ لے آئے۔
Two characters playing a basically an old child.
یہ دو کیریکٹرز ہیں جو بچوں کا مشہور گیم کیٹس کریڈل کھیل رہے ہیں۔ اس میں دو لوگ ایک سٹرنگ کو اپنے ہاتھوں کے گرد الجھا لیتے ہیں۔ الٹے ہاتھ پر ایک ڈائنوسور ہے جو جاسپر وانگ نے بنایا ہے، اور سیدھے ہاتھ پر ایک ماسک پہنا ہوا کیریکٹر جو میں نے بنایا ہے۔
سپرے پینٹ کے علاوہ کیلی اور جاسپر نے پینٹ رولرز کا بھی استعمال کیا ہے۔ انہوں نے اس میرال پر 3 ہفتے کام کیا اور دوسرے آرٹسٹس کی مدد بھی لی۔ ایک دوسری دیوار پر دو آسٹریلینز جو اپنے آپ کو ڈیبز مائلا کہتے ہیں نے یہ چمگادڑ جیسا جانور بنایا۔ اس بلڈنگ پر اسٹریٹ آرٹ بنانے کا آئیڈیا ٹولز کا تھا۔ انہوں نے فارسٹ سٹی ریئل اسٹیٹ کمپنی سے بات کی جو جلد ہی اس بلڈنگ کو گرانے کا کام شروع کر دے گی۔ اس کمپنی کے وائس پریزیڈنٹ فار مارکیٹنگ گیری میکمینس کا کہنا ہے کہ ان کی کمپنی نے اس آرٹ کو کمیشن کیا ہے۔
ہم نے سوچا کہ یہ ایک خوبصورت آرٹ بنانے کا ایک اچھا موقع ہے اور لوگ اس کو دیکھنے بھی آئیں گے۔ اس بلڈنگ کی زیادہ کھڑکیاں نہیں ہیں اور یہ سفید بھی ہے، تو یہ پینٹنگ کے لیے بالکل درست ثابت ہوگی۔
اس پروجیکٹ کا نام آرٹ یارڈز ہے اور ٹولز نے اس پروجیکٹ کی شروعات بلڈنگ کی دیوار پر پینٹ انڈیلنے سے کی۔
بڑا مزہ آتا ہے جب کسی کے سامنے آپ ایک آئیڈیا پیش کرتے ہیں، جیسے کہ کیا میں بلڈنگ کی دیواروں پر پینٹ انڈیل سکتا ہوں، اور وہ آگے سے کہتا ہے ہاں ضرور۔
ٹولز کی طرح بالٹیمور کے اسٹریٹ آرٹسٹ مائیکل کربی بھی رنگ برنگی فینٹیسیز پینٹ کرتے ہیں، مگر دیواروں کی جگہ زمین پر۔
میں ان کو اس طرح متاثر کرنا اور تعلیم دینا چاہتا ہوں کہ وہ شاید اس دنیا کو ایک نئے انداز سے دیکھنے لگ جائیں۔
انہوں نے آرٹ یارڈ کے پارکنگ لاٹ میں، جس کو جلد ہی تباہ کر دیا جائے گا، ایک مچھلیوں کا بول بنایا جس کے بیچ میں ایک محل ہے۔
میں کچھ انڈر واٹر چیز بنانا چاہتا تھا، اس لیے میں نے ایک انوکھا اور خیالی مچھلیوں کا باؤل بنایا اور اس کے اندر مچھلیوں کی بجائے میں نے سمندری حیوان ڈال دیا۔
کبھی اپنے 3D آرٹ کے لیے مشہور ہیں۔
اس تصویر کے پیچھے آئیڈیا یہ تھا کہ میں تصویر کو کھینچوں اور پھیلاؤں، جیسا کہ یہ سینگ اور شکلیں اتنی لمبی لمبی ہیں۔ इस तस्वीर में सारी सीधी लाइनों को मैंने एक्सटेंड किया है ताकि इस एंगल से ये सब कुछ साथ मिलकर एक अच्छी तस्वीर बनाए।
टोल्स ने अपने म्यूरल को सबसे पहले तोड़ने की दरख्वास्त की है।
मुझे अच्छा लग रहा है कि ये म्यूरल तबाह कर दिया जाएगा। ये तो स्ट्रीट आर्ट और ग्रैफिटी है, एक मिनट ये यहाँ होती है और दूसरे मिनट गायब हो जाती है।
टोल्स का कहना है कि वो अपने म्यूरल को एक धमाके से नीचे गिरते हुए देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
इसके साथ ही हमारे इस न्यूज शो का वक्त खत्म होता है। इसके एडिटर थे असद नजीर, प्रोड्यूसर नदीम याकूब और इंजीनियर बिल बारबर। खालिद हमीद को इजाजत दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमारी दुआ है कि आप जहां कहीं भी हों अल्लाह ताला की हिफ्ज़ो अमान में हों। अल्लाह हाफिज और शब खैर।